الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے ضیاء درود و سلام، اس میں 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں درود شریف کے فضائل پر، پھر مزید بھی ہیں، صحابہ کرام کے بھی ارشادات ہیں، تو اس میں سے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1436 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج چاند رات ہے، آپ سب کو مبارک ہو. یہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور اس کی فضیلت بعض احادیث مبارکہ کے مطابق رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. اس کا ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے کا ثواب لاتا ہے، وہ فضیلت والا مہینہ، اس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو یہ نیکیاں کمانے کا، عبادت بڑھانے کا، عبادت تو سارا ہی سال کرنی ہے لیکن اس میں نفل عبادت مزید بڑھائی جائے، نیکیاں بڑھائی جائیں، خیرات صدقات اس میں بڑھا دیے جائیں، مدنی کام بڑھا دیے جائیں، مدنی قافلہ اس میں اگر نہیں کرتے تب بھی اس میں مدنی قافلہ ضرور سفر ہونا چاہیے. بہت پیارا مہینہ یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو الحمدللہ ہمارا معمول ہے چند سال سے کہ چاند رات سے لے کر 10 ذوالحجۃ الحرام تک روزانہ رات عشاء کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سنگھ والا بکرا.
بابا جانی اس وقت ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں اور یہ ہے کہ ہمیں ایک بکرا نظر آیا اور اس کے جو ہمیں 3 سنگھ نظر آ رہے ہیں، ایک اور یہ دو اور یہ تین، تو یہ 3 سنگھ نظر آ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور سنگھ آ رہا ہے اس کا، یعنی 4 سنگھ ہو گئے. یہ چوتھا سنگھ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے، شاید یہ سنگھ بڑھتے رہے، 12 تک پہنچ جائیں کہاں تک گئے، اور یہ 1.5 سال سے جو ہے اس کی عمر زیادہ ہے. اس کی قیمت تو 4 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اور یہ اس کا جو ہے ببر شیر والا انداز دیا ہوا ہے. یہ دیکھیں بابا جی، بابا یہ دیکھیں اس کے بال اس طرح کر کے اس کو بنایا ہوا ہے کہ اس کو لوگ ببر شیر کہہ رہے ہیں. اس کا نام جو منڈی میں رکھا ہے ان لوگوں نے ماسٹر شیر، تو ماسٹر شیر کی قربانی افضل ہے یا کوئی دوسرا شیر لے کر آئے یا دوسرا بکرا ہے. اگر 3 سنگھ والا ہے یا اس سے زیادہ سنگھ والا ہے تو اس کی قربانی کرنا افضل ہے کہ آیا کہ اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں.
اللہ، قربانی تو اس جانور کی جو آپ نے دکھایا اس کی ہو جائے گی، چاہے تین سنگ والا ہو، چار سنگ والا ہو، بارہ سنگ بھی اگر اس کے نکل آتے ہیں. ابھی تک تو سنا نہیں ہے کہ کسی بکرے کے بارہ سنگ نکل آئے. تو قربانی اس کی جائز ہے، اور جو عمدہ جانور ہو، گوشت بھی عمدہ ہو، تو اس کی قربانی افضل ہے. تو یہ بظاہر عمدہ بھی نظر آ رہا ہے اور عمر بھی اس کی 1.5 سال ہے، تو اس حساب سے اگر واقعی یہ 1.5 سال کا ہے تو اس طرح لگتا ہے گوشت بھی اس کا عمدہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد بلا رضا اتاری ہے، یو اے دبئی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے، رات کو مرغی کاٹنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کو ذبحہ مکرو لکھا ہے بہار شریعت میں، مرغی کا تذکرہ نہیں ہے اس میں، قربانی سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. رات کو ذبحہ مکرو، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ رات کو ہوتا اندھیرا، تو یہ پتہ نہیں چلے گا کتنی رگیں کٹی، کیا ہوا ہے، تو کچھ کم زیادہ ہو جائے نا، کم بھی نہ ہو اور زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے بھی غیر ضروری. تو اب چونکہ اجالے کا دور ہے، بتیاں بہت ہیں، تو اگر اجالے کا انتظام مکمل ہے تب تو روشنی میں اگر ذبح کریں گے تو مکرو نہیں ہے. اگر کسی نے اندھیرے میں بھی ذبح کیا تو جانور حلال ہے اور گناہ گار بھی نہیں ہے، مکرو تنزیہ ہے، بہتر نہیں تھا اس نے جو کام کیا، نہ کرتا تو اچھا تھا. گوشت بھی اس کا حلال ہے، اسی طرح قربانی بھی اس کی جائز ہے، اس طرح اگر رات میں کسی نے ذبح کیا تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد داس رجمن امان ہے، میں گاؤں میر تحصیل حضرت لٹک سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تلاوت سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر قرآن پڑھتے ہوئے تلاوت سجدہ آ گیا تو اس کے بعد بھی کرنا ہے یا اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟
سجدہ تلاوت قرآن کریم کی آیت آئی سجدے کی، تو پڑھا اس نے، تو سجدہ تلاوت واجب ہوا، اور اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اسی وقت سجدہ تلاوت کر لینا یہ افضل ہے. اور اس کا طریقہ یہ کہ قبلے کی طرف ہو، باوضو ہو، اور کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، 3 بار 5 بار سبحان ربی الاعلی پڑھ کر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے. یہ ہے اس کا طریقہ، اس میں ہاتھ باندھنا نہیں ہے، کان تک ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، سلام پھیرنا نہیں ہے، سجدہ شکر کا بھی یہی طریقہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، اس وقت ہم قصور میں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف سے متصل مسجد کے صحن میں حاضر ہوں. پاپا عرض یہ کرنا تھا کہ بعض مزارات پر کافی ہجوم ہوتا ہے اور زائرین جوک در جوک حاضر ہوتے ہیں، جبکہ بعض مزارات پر ظاہری طور پر اتنی رونق نہیں دیکھی جاتی اور زائروں کا بھی وہاں پر اتنا آنا جانا نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس سے صاحب مزار کی سیرت سے کوئی تعلق ہے یا پھر کچھ اور وجہ ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیر.
اس میں سیرت کا تو تعلق نہیں ہے، بعض صورتوں میں یہ کہ وہ شہرت زیادہ ہو جاتی ہے، کرامات مشہور ہو جاتی ہے تو لوگوں کی حاضریاں ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ کہ ان بزرگوں کے تصرفات کو بھی اس میں دخل ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں تو لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، نہیں چاہتے تو کوئی نہیں آتا ان کے پاس، وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ہجوم کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں سعودی عرب میں ہوں. گناہ تو میں نے زمین پر بیٹھ کے پاکستان میں کیا، تو میں سعودی عرب میں بیٹھ کر گناہوں کی اپنے کی معافی چاہتا رہتا ہوں، معافی مانگتا رہتا ہوں.
اللہ تعالی آپ کی توبہ قبول فرمائے، ہم سب کی توبہ قبول فرمائے. گناہوں سے معافی مانگنا بہت اچھی بات ہے، ہر وقت توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ اگر گناہ کہیں اور کیا اور پھر ندامت ہوئی اور کسی دوسرے ملک میں اگر وہ توبہ کرتا ہے تو بھی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے توبہ. اس کے وہ نہیں کہ جہاں گناہ کیا وہیں آ کر توبہ کرے، بلکہ جہاں گناہ کیا نا وہاں تو دوبارہ اس کے قریب جانا بھی نہیں چاہیے، اس جگہ کے اس جگہ سے دور رہنا یہ اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ سے ایک سوال عرض کرنا ہے، اگر ہم نے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر آج میرا یہ کام ہو گیا تو میں آج غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام پر دیکھ دوں گا، تو کیا یہ منت کہلائے گی جبکہ اس میں دل کا ارادہ شامل نہ تھا؟
خیر منت جو ہے نظر شرعی، شرعی جو منت ہوتی ہے اس میں تو زبان سے بھول میں بھی نکل گیا، جو منت کے الفاظ متعین ہیں وہ تب تو منت تو واجب ہو جاتی ہے اس میں، چاہے دل میں ہو یا نہ ہو. لیکن یہ جو آپ نے جو الفاظ کہے نا، تو بزرگوں کی نیاز کی جو منتیں ہوتی ہیں یا چادر چڑھانے کی منتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی منتیں جو ہیں یہ ان کا پورا کرنا واجب نہیں ہوتا، البتہ بہتر ہوتا ہے کہ ان کو پورا کیا جائے. تو غوث پاک کی نیاز کرنی چاہیے، کار ثواب ہے. غوث پاک کی نیاز سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ہوتا تو اللہ کے لیے سب کچھ، اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ میاں چنو والے بھی ہمارے ساتھ ہیں آج، سبحان اللہ، کثیر تعداد میں انہوں نے جمع کی ہے ماشاء اللہ. میاں چنو ضلع خانے والے، پنجاب پاکستان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، عبد المتین اتاری سردار آباد، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض کسٹمر ہمارے پاس عطر لینے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا عطر دیں ہمیں کہ جہاں سے ہم گزریں تو وہاں پتہ لگے کہ کوئی عطر لگایا، تو اس میں رہنمائی فرمائیں کہ ان کی کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کروانی چاہیے عطر لگانے کے حوالے سے. اور دوسرا سوال یہ عرض ہے کہ بعض کسٹمر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہی عطر فلاں جگہ سے سستا لیا ہے تو آپ یہ مہنگا دے رہے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیرا.
اس طرح لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے خوشبو لگانا, تو یہ مضموم ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ قیامت کے روز جس طرح مرا ہوا آدمی ہوتا نا, مردار کی سرانڈ کی طرح اس میں بدبو آ رہی ہوگی ایسے شخص میں جو اس نیت سے عطر لگائے. تو نیت اچھی ہونی چاہیے, خوشبو لگانا سنت ہے, سنت کی نیت سے لگائے. مسجد میں اگر جانا چاہتا ہے تو مسجد کی تعظیم کی نیت کر لے, نماز کے لیے زینت کر رہا ہوں یہ نیت کر لے. اگر نماز کے لیے جا رہا ہے تو خوشبو لگانی چاہیے, نماز ہر نماز کے لیے موقع ملے اور جس سے بن پڑے تو خوشبو لگائے, کہ یہ نماز کی زینت کے لیے یہ مستحب ہے خوشبو لگائے. اس خوشبو جب آئے گی تو درود پاک پڑھوں گا یہ نیت کر لے, بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا. اپنے سے بدبو دور کروں گا, بدبو دور ہوتی ہے اگر اچھا عطر لگائے بندہ, تو اپنی پسینے کی بدبو وغیرہ اس سے چھپ سکتی ہے نا. تو امام غزالی نے ایک نیت یہ بھی لکھی ہے کہ لوگوں کو غیبت سے بچاؤں گا, کیونکہ اگر بدبو آئے گی تو پیچھے سے کوئی کہے گا کہ یار اس میں تو بدبو آتی ہے, تو یہ غیبت ہوگی. تو جب میں خوشبو لگا لوں گا تو میری بدبو دب جائے گی, تو اس طرح دوسروں کو بدبو آئے گی نہیں اور وہ میری غیبت سے بچیں گے. تو یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے. اللہ تعالی کی حمد کروں گا, شکر ادا کروں گا خوشبو آئے گی تو, کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی خوشبو لگانے کی. اب یہ دوسرا اس میں سوال یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ادھر تو سستا مل رہا تھا یہی عطر اور آپ مہنگا دیتے. یہ مختلف چیزوں کے خریدتے وقت گاہک بعض اوقات جھوٹ بھی بولتے ہیں, کبھی سچے بھی ہوتے ہوں گے کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ اتنا دم ادھر تو اتنے کا ملتا تھا میں چھوڑ کے آیا ہوں, تم اس سے بھی سستا دو گے, تم تو لوٹ رہے ہو نہ مہنگا دے رہے ہو. تو ایسے موقع پر بیچنے والا جو ہے نا وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے اور گاہک کو پھنسانے کے بولے گا کہ بھائی وہ دونوں کو ملا کے دیکھ لو اس کی کوالٹی یہ ہے, اس کی کوالٹی وہ ہے, اور اس طرح اس کی کوالٹیاں بیان کرے گا. یہ وہ تو پاکستانی ہے, یہ جاپانی ہے, یہ فلاں ہے, اس میں اتنی پائیداری ہے. وہ تو لگاؤ گے تو خوشبو کا بھپکا زوردار آئے گا لیکن ایک ہی بار آئے گا. اور ہماری خوشبو کپڑے دھو لو گے تب بھی نہیں نکلے گی. تو ایسے ایسے ڈینگے مارتے مت پوچھو بات. تو یہ کئی جھوٹ بولتے, پھر ایک جھوٹ نہیں بولتے, کئی جھوٹ بولتے اور حرام 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 جاننے میں جانے والے کام اس میں بڑھتے چلے جاتے. تو گاہک کو بھی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے, بیچنے والے کو بھی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے اور گناہگار ہو کر جہنم کا حقدار نہ بنے, سچی بات کرے. اور واقعی عطر میں تو پہچان بہت مشکل ہوتی ہے, ہر ایک اس کی پہچان کر ہی نہیں سکتا. ایسا ہی عطر اتنے کا ملتا تھا یہ کہنے والے کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ ایسا ہی تھا بھی یا نہیں. اگر اس نے واقعی سستا دیکھا بھی ہو تو فرق ہو سکتا ہے, کمپنی کا فرق ہوتا ہے, بعض وقت کوالٹی کا فرق ہوتا ہے, ملاوٹ ہوتی ہے, خوشبو آتی ہے, ملتی جلتی ہی خوشبو ہوتی ہے, لیکن وہ ڈائتھل ملا لیتے ہیں, ایک بے خوشبو آئل آتا ہے جو خوشبو میں ملاوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں چلتا اتنا, ہر شخص کو پتہ نہیں چلے گا. اب جیسے کہ ایک پاؤنڈ کی بوتل ہے اس میں اگر آدھا آنس ڈائتھل ڈال دیا تو کیا پتا چلے گا کہ یہ ملاوٹ والا ہے؟ وہ تو ڈالنے والا تو گناہگار ہوگا جو جس نے دھوکہ کیا. اگر آپ بول دیتے کہ میں نے اتنا اس میں ملاوٹ کی ہے اور یہ ہے مگر میں نے اس میں ملاوٹ کی ہے, تو جائز ہے بیچنا, جس گاہک کو دے رہا اس کو بتا دے, تو ورنہ پھر گناہگار ہوگا. نہ پتا چلنا چاہیے ملاوٹ کا کہ اس میں ملاوٹ ہے. تو اس میں یہ محتاط طریقہ یہ ہوتا خود نہیں ملا بڑا خالی سی طرح کے نہیں ہے تو یہ محتاط طریقہ ہو کہ مطلب جبکہ اس کو بھی پتا نہیں کہ اس میں ملاوٹ ہے پتا ہے تو بتانا پڑے گا پتا نہیں ہوتا بعض اوقات دکاندار ہول سیلر جو ہوتا ہے اس نے اس میں کچھ ڈنڈیاں ماری ہوتی ہیں پر لاٹیاں چلاتے ہیں ڈنڈی تو پرانی چیز ہو گئی یعنی ملاوٹ کرنا چیٹنگ کرنا دھوکہ دینا تو یہ اپنے یہ بول دے گا دیکھو میں جیسا بازار سے لایا ہوں نا ویسا ہی آپ کو دے رہا ہوں میں نے خود ملاوٹ نہیں کی اس میں یہ کہہ دے تو اس میں بھی اس کی خلاصی ممکن ہے ہاں اگر اس کو پتا ہے کہ وہ دکاندار نے اس میں لاٹیاں چلائی ہے ہول سیلر نے تو اس کو بتانا ہوگا کہ ہاں بھائی اس میں ہے تو ملاوٹ مجھے میری معلومات ہے کہ اس میں یوں ملاوٹ ہے تو بتانا پڑے گا ورنہ نہیں پتا تو جو وہ جملہ میں نے کہا وہ کہہ دیا جائے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آپ گفتگو بہت ہی عام فہم انداز میں کرتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے؟
بنگلہ دیش میں 3 روزہ اجتماع ہوا تو ہمارے رکن شورا بتا رہے تھے کہ 3 روزہ کے بدلے ہم اگر 3 دن کہیں تو ان کو سمجھ میں آئے گا. 3 روزہ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا اجتماع ہے جس میں 3 روزے رکھوائے جائیں گے. روزہ تو نماز روزہ تو میں نے تو 3 دن کا کر لینا چاہیے. یہ ہوتا ہے نہیں سمجھتے یار عام فہم بات ہو. میں کتنا آسان کر کے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. عام طور پہ ہمارے جو مطلب اس طرح کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں یہ اتنا آسان کرتے نہیں ہیں. عوام بالکل نہیں سمجھتی بہت ساری باتیں نہیں سمجھتی. ابھی چند روز کی بات ہے میں ملک سے باہر تھا تو لیکن ہاں ملک سے باہر تھا میں تو ایک بیچارے ہیں یوں مدنی مذاکرے بھی وہ کئی بار دیکھتے ہیں وہ اور آنا جانا بھی ہے ان کا ہے بھی باب المدینہ ہی کے. تو یہ مجھے پوچھے کہ وہ جو درود شریف کی فضیلت نگران شورا بھی موجود تھے آئے ہوئے تھے یہ انہوں نے بتائی تھی کہ وہ نا حدیث پاک جس میں درود شریف پڑھو یہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی طہارت ہے اس طرح کا مضمون ہے نا. تو طہارت تو اس نے مجھے کہا کہ وہ یہ طہارت کے معنی کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے. اب اصل وہ پہنچ گئے تھے کہیں اور تو یہ یوں کنفیوز تھا یہ کیا مطلب طہارت. پھر سمجھایا میں نے اس کو کہ طہارت معنی پاکیزگی پاک کرنا تو یہ اعمال کو پاک کرتا ہے درود شریف یوں سمجھ لو کہ طہارت ہے. تو ابھی ہم مطلب کتنی تسہیل کریں تسہیل بھی خیر سمجھ میں نہیں آتا ہوگا نہ کتنا آسان کریں لیکن میری عادت ہے کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آسان کر کے سمجھایا جائے. لیکن بہرحال کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آسان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے تو پھر وہ گزر جاتے ہیں. کئی بار نہیں مطلب کہیں کبھی نہیں سچکا پڑتا کبھی موڈ نہیں بنتا ویسے ایک تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات ایسی ہوتی ہے کہ عوام نہ بھی سمجھے تو کوئی ان کی صحت پہ اثر پڑتا نہیں ہے تو یوں بھی گزر جاتے ہیں. لیکن جہاں مسئلہ ہو نا سمجھانا مقصود ہو تو ممکن ہو تو آسان کر کے سمجھانا چاہیے. بعض اوقات نہیں سمجھا پاتے اصطلاحات بھی ہوتی ہیں اور اگر آسان کرنے جائیں تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم کوئی خطا کر جائیں تو یوں بھی پھر آگے بڑھ جاتے ہیں جو کوئی لکھا ہے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. مبلغین کو بھی چاہیے کہ وہ ہارڈ الفاظ کے بجائے جتنا ہو سکے آسان الفاظ میں بولے. کہ آج کل یعنی کہ لوگ انگلش بہت بولنے لگے پہلے نہیں بولتے تھے اتنی ہمارے دور میں جب ہمارا بچپنا تھا یا جوانی بھی تھی. اب تو یہ جیسے ابھی کسٹمر بولا ہم کسٹمر ہم نہیں بولتے تھے گاہک بولتے تھے پہلے. اب یہ بزنس کرتے ہیں ہم بیپار کرتے تھے یہ سروس کرتے ہیں ہم لوگ نوکری کرتے تھے. اب بہت فرق پڑ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ ماہ ذوالحجۃ الحرام یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی بھی مختلف مقامات پر جمع ہیں. کوئی ایسے مدنی پھول عطا فرمائے کہ یہ ماہ ہماری اصلاح اور تربیت کا سبب بنے اور بے نمازی نمازی بنے اور گناہوں میں مبتلا گناہوں سے نجات پا سکے.
بعض احادیث مبارکہ کے مطابق ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ یعنی شروع کے 10 دن رمضان المبارک کے بعد سب دنوں سے افضل ہے. ان کے روزے بھی بڑے مطلب ثواب والے ہیں. حدیث پاک میں اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام یعنی ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے. یعنی ایک دن کا ثواب ایک سال کے روزوں کا. تو کیسا فضیلت والا مہینہ ہے. اور یہ الحمدللہ حرمت والا مہینہ بھی ہے. یہ ماہ حرام ہے یعنی 4 مہینے جو ہے نا یہ حرمت والے ہیں. رجب رجب یہ ماہ حرام ہے. پھر ذی قعدۃ الحرام یہ ماہ حرام ہے. اور ذوالحجۃ الحرام یہ ماہ حرام اور محرم الحرام یہ ماہ حرام. یعنی رجب شریف تو الگ ہو گیا نا اور پھر 3 مہینے جو ہیں یہ لگاتار یہ حرمت والے مہینے ہیں. اور حرمت والے مہینے میں روزوں کے ثواب کے تعلق سے ایک حدیث فیضان سنت جلد اول صفحہ اوپر سے 519 حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سالار شہنشاہ ابرار دو عالم کے مالک و مختار بإذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. جمعہ رات جمعہ ہفتہ 10 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ یہ جائز نہیں. 10, 11, 12, 13 یہ 4 روزے جو ہیں یہ حرام ہیں. اور پہلی شوال عید الفطر میٹھی عید بھی بولتے ہیں اس کو لوگ چھوٹی عید بھی بولتے ہیں. عید تو بہت بڑی ہے یہ بولتے ہیں چھوٹی عید. تو آپ کی پہچان کے لیے عرض کیا میں چھوٹی عید نہیں بولتا. تو بکرے کھاتے ہیں تو بڑی عید اور سوئیاں کھاتے ہیں تو چھوٹی عید یہ قوم نے بنا لی ہے. اس کو کوئی نہیں بولے گا کہ بدعت ہے اور فلاں ہے اور حرام ہے کچھ نہیں بولتے. اس کو سوئیاں بھی چپ چاپ کھا لیتے ہیں کباب بھی کھا لیتے ہیں. کوئی ثبوت نہیں مانگتا کہ سیخوں پر کباب سینک کر کس نبی نے کھائے اور کس صحابی نے کھائے کچھ بھی نہیں. اور گوشت پاک کی جہاں دیکھ ہم نے مطلب چڑھائی تو یہ کس نے کیا یہ تو حرام ہو گیا. خیر تو یہ مطلب شیطانی وسوسے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ یہ ماہ حرام حرام سے مراد و حلال حرام والا حرام نہیں ہے. حرمت والا حرمت معنی عزت. تو یہ عزت والا مہینہ ہے ذوالحجۃ الحرام. تو اس کی عزت کرتے ہوئے ہم کو مزید نیکیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور اس میں اور زیادہ اہتمام کیا جائے بچنے کا. مگر ہمیشہ ہی گناہ سے بچنا اور مکمل توبہ کر لینی ہے. مکمل توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے جان چھڑا کر نیکیوں کی طرف آ جانا ہے. نہ جانے کب موت آ جائے. تو اس ماہ مبارک میں تو جو سارا سال میں اگر قافلہ مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا وہ بھی اس ماہ حرام میں تو ضرور بالضرور سفر کی سعادت حاصل کرے، بلکہ ذہن نصیب عید کے دنوں میں سفر کرے، چھٹیاں ہوتی ہیں نا 10 11 12 ذوالحجت الحرام، اس میں بھی قافلے انشاءاللہ سفر کریں گے. اب جہاں کسی جگہ جہاں بھی جائیں گے آپ وہاں بھلے وہ کھانوں میں بھی مدد کرنا جو آپ مطلب ترکیب بنائیں، لیکن یہ کہ جدول کے مطابق باقی وقت مدنی قافلے میں گزارے تو بہت سارے گناہوں سے بھی بچے رہیں گے. ورنہ ہمارے یہاں عید کے دنوں میں تو بدقسمتی سے بہت سارے گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. سیر و تفریح کے لیے نکل جائیں گے تو جو عورتیں بے پردگیاں اور جو ہوتی ہیں وہ آپ کو مجھ سے شاید زیادہ تجربہ ہوگا، آپ تو پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہوگا، بہت بری حالت ہے. تو اس لیے آپ کوشش کیجئے اور بقرعید کے 3 دن 10 11 12 تین روزہ مدنی قافلہ، اس میں روزہ نہیں رکھیں گے، 3 روزہ مدنی قافلہ مگر روزہ نہیں. ہے کوئی ہمت والا؟
سبحان اللہ،
ہے نا، نفس غالب ہوتا ہے. اس میں بوٹیاں کبابیں 3 دن 10 11 12 13 ذوالحجت الحرام پیچھے بھی ہیں، مدنی قافلے میں سفر کریں گے. سبحان اللہ.
اب پچھلے سال بھی آپ نے جس طرح ترغیب ارشاد فرمائی تھی تو ابھی 2 دن پہلے بھی ہمارے اسلام بھائی یاد دلا رہے تھے اگر یہی ترکیب بنے تو فائدہ یہ ہوا کہ کھالیں جب جمع ہوئی اور اس کے بعد جب وقفہ ہوتا ہے تو اس کے بعد مدنی قافلے کا جدول تو اس علاقے میں نیکی کی دعوت کی دھومی بھی مچی. پھر اسلام بھائی جب رات میں جلدی چونکہ اٹھنا ہوتا ہے تو تہجد اور پھر اس طرح کی ترکیب بھی بنا کر اور ایک اچھا سلسلہ بن گیا تھا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا باپا کہ یہ سلسلہ یادگار
گزریں گے، عبادت میں گزریں گے. ورنہ کیا چھٹی ہوتی ہے نا تو اپنی گجراتی میں ایک کہاوت ہے نورو نکھو دواڑے، پھر یہ گناہوں کا سلسلہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. اور تفریح گاہوں میں صرف تفریح کے لیے جانا جو ہے نا یہ تو جو بربادی ہوتی ہے اور جو مطلب وہاں مطلب بے پردگیاں اور ہر طرف میوزک کی آوازیں آتی ہوں گی اور خدا جانے کیا کیا بھنگڑے ڈالتے ہوں گے لوگ. سی سائڈ پہ جاؤ تو آدھے ننگے ہو کر سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہیں آنے جانے جیسا ہے نہیں. مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو یہ عبادت کے دن ہے، یہ گھومنے گھامنے کے دن نہیں ہے. تو یہ مطلب آپ عبادت میں گزارے. اپنے یہاں بھی قربانی ہے تو ہر وقت تو قربانی نہیں ہوتی، عید کے دن ہو گئی فارغ ہو گئے، یہ عید کے دوسرے دن ہوگی تو ہو جائے گی. دوسرے گھر والے عام طور پر سنبھال لیتے اور جیسے آپ کی دیکھو ترکیب ہو تو یہ نفس پر زد تو پڑے گی، لیکن یہ کہ نفس کو مارنا بھی تو ہے نا. نہنگو اجدہاؤ، نہنگو اجدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ یہ مگر مچھ کو بولتے ہیں، نہنگ اجدہا یہ بہت بڑے سانپ کی قسم ہے جس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے، سانس لے نا تو بکرا بھی کھڑا ہے نا تو وہ پورا بکرا اس کے سانس میں چلا جائے گا پیٹ کے اندر، اتنا بڑا. آپ تو چھری چلائیں گے تو کباب بنائیں گے تو چیخے بنائیں گے وہ اتنی زحمت نہیں کرتا اور پورا بکرا وہ ہڑپ کر جاتا ہے. تو نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موسی کو مارا نفس امارا کو گر مارا. نفس کو مارنا جو ہے یہ شیر نر، یعنی نر مرد مذکر، یعنی کہ شیر نہیں بلکہ نر شیر کو مارا تو بھی کوئی کمال نہیں کیا، اجدہے کو مارا تب بھی کوئی کمال نہیں، مگر مجھ کو مار ڈالا کوئی کمال نہیں کیا. کمال تو تب کہلائے گا جب تم نے اپنے نفس کو مارا. تو ہمت مرد آتے مدد خدا، میاں چنو والے بھی سفر کریں گے. دل نیت بنتی ہو تو، ورنہ جھوٹ گناہ ہو جائے گا. دوسروں کو دکھانے کے لیے ہاتھ کھڑا کریں گے، مروت میں ہاتھ کھڑا کریں گے، دل میں نیت ہو تو پھر اسلامی بھائی ذمہ داران پھر یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کو ترکیب میں بھی لیں، ساری ترکیب بنائے کہ مدنی قافلہ کب اور کہاں سے ترکیب بنے گی. میاں چنو ضلع خانے وال پنجاب پاک فریدی کابینہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا سے سوال، قافلے میں چلے جائیں گے اسلامی بھائی تو قربانی کی کھالیں کون جمع کرے گا؟
جہاں جہاں بھیجیں گے نا وہاں یہ قربانی کی کھالیں بھی جمع کریں گے، اور باقی وقت جدول کے مطابق گزارنا ہے. مثلا یہ کہ آپ ویسے بھی اسلامی بھائی کی ترکیبیں تو کرنی پڑتی ہیں، علاقے والے ترکیبیں کرتے نا تو وہ بے شک وہ دوسرے علاقے میں ان کو تین دن کے لیے بٹھا دیں، اس علاقے کے ان کے لیے تین دن کے لیے بیٹھ جائے. اور اب تو کمیونیکیشن تو بہت آسان ہے، ایک دوسرے کو کھالے سپرد ہو سکتی ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی علاقے میں مسجد میں تین دن کے قافلے کی نیت سے بیٹھ جائیں، مدنی قافلے کی نیت سے وہاں تین دن گزارے، عبادت کرتے رہے، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، وابن پڑھیں، اور درس ہوتے رہے، اور کھالوں کے لیے بھی دوڑتے رہے. تو یوں بھی تین تین دن کا قافلہ ہو جائے گا. اپنے فیضان مدینہ میں بھی اسی طرح قافلے بٹھا دیں، جہاں جہاں کھالوں کے لیے ضرورت پڑے گی وہاں بھیج دیں گے، باقی گھر نہ جائیں، بس یہیں پڑے رہیں فیضان مدینہ میں یا اپنی اپنی مساجد میں پڑے رہیں تین دن کے لیے. مقصود ایک عبادت کرنا بھی تو ہے نا، تو اس طرح یہ مسجد میں رہیں گے نا تو آپ مانیں میری بات، بہت سارے گناہوں سے بچیں گے. یار باہر گھومنے ایسا ہوتا نہیں ہے، تفریح گاہیں اب وہ تفریح گاہ نہیں ہیں، اب وہ مطلب ہلاکت گاہیں بن گئی ہیں، اتنے گناہ ہوتے ہیں.
پاپا نگرانی کابینات جو ہے سردار آباد کے، انہوں نے 26 مدنی قافلوں کی نجت بھیجی ہے.
ماشاءاللہ، ذمہ داران بھی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں. اب وہ جیسے کہ مسجد سے باہر نکل کر ذمہ دار کو بستے پر بیٹھنا ہے نا کھالوں کا، تو بھلے نہ بیٹھے کھالوں کے بستے پر بیٹھے، لیکن گھر نہ جائے، رہے بس اسی میں، اسی رینج کے اندر اس کو رہنا ہے، بقیہ وقت سارا مسجد میں گزارنا ہے. ہر وقت کھالیں تھوڑی برستی ہیں یار، کھالیں جہاں برستی ہو نا تو وہاں بھلے باہر رہیں گے، تب بھی تینوں دن باہر رہیں گے اور مسجد میں داخلہ نہیں ملا نمازوں کے علاوہ، تب بھی ان کا قافلہ مان لیں گے اپنے، پر گھر نہیں جانا ہے. بوٹی کھانی ہے گھر سے منگوا لو، کباب کھانا ہے گھر سے منگوا لو، گھر میں نہیں کھانا ہے جا کر، نہ کہیں ادھر ادھر جانا ہے. دیکھو قافلے قافلے انشاءاللہ، قافلے قافلے نہیں، مدنی قافلے مدنی قافلے، مدینہ 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 مدینہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
قافلے میں چلو، 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 جمع خالی کرے اور دعائیں بھی لے، جمع خالی کرے اور دعائیں بھی لے، مرشد پاک کی قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام صابر حسین سردار آباد سے. پیارے بابا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ بعض کسٹمر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سی خوشبو پسند فرمائی ہے اور کس موقع پر کون سی خوشبو لگانا سنت ہے، مثلا خاص ہے، عود ہے، شمامہ ہے، گلاب ہے، موتیا ہے وغیرہ، ان کو کسی مخصوص موقع پر لگایا جا سکتا ہے یا ہم عام طور پر سنت کے طور پر نماز میں اور عام حالات میں استعمال کر سکتے ہیں؟ پیارے بابا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ اس کے بارے میں کچھ مدنی فضل ارشاد فرمائیں.
حدیث پاک میں عروہ اور قاسم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں, وہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا, یعنی بی بی عائشہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے حجۃ الوداع میں ذریرہ ملا, حل کے لیے بھی اور احرام کے لیے بھی, وہ اپنے میقات اور حرم کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے وہ حل کہلاتا ہے, تو وہ حل کے لیے بھی اور احرام کے لیے ذریرہ ملا. اب ذریرہ کیا ہے اس کی تشریح بھی لکھی ہے, یہ بخاری شریف کی شرح ہے نوزت القاری, تو اس میں اس کی شرح لکھی ہے کہ ہندوستان سے خوشبودار چھڑی کی قسم کی خوشبو عرب میں جاتی تھی جسے پیس کر اور چھان کر بال اور گردن میں چھڑکی جاتی تھی, اسی کو ذریرہ کہتے ہیں. تو اب ذریرہ, تو یہ دکاندار بھی ظاہر پہلی بار سنا ہوگا نام, میں نے بھی ذریرہ نہیں دیکھا. پڑھنا بھی یاد نہیں پڑتا, شاید پڑھا بھی پہلی بار ہو میں نے ذریرہ, یا پڑھا ہو تو بھول گیا ہوں گا. اب تو بالکل لیٹسٹ خوشبو اسٹائل, اب وہ اگر ہو بھی تو نام دوسرے ہوں گے, ایسا بھی ہوتا ہوگا. تو آج کل کی خوشبو تو کیمیکل کی ہوتی ہے, اصل خوشبو ہے. اب سب سے بہترین خوشبو کا نام کسی کو معلوم؟ حاضرین ناظرین, اب توجہ گئی ان کی, تو لبیک بول رہے, پہلے ڈر گئے تھے. کون جواب دے گا؟ جلدی جلدی جواب دیجیے. کستوری, پیچھے سے آئی آواز کستوری, اے اس کو جلدی پکڑ لو. مدنی تربیت کہاں پہ؟ اعود کی آواز آ رہی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, سب سے پیاری خوشبو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے.
جواب درست ہے. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں, عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. صلی اللہ علیہ حبیب.
اس میں نے جو جواب درست دیا ان کو امیر علیہ سنت کی طرف سے دیا ہوا نوٹ جو ہے ان کو پیش کیا گیا ہے, جواب درست دیا اسلام بھائی نے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد جنید انجم اتاری ہے, میں صدارہ باغ فیصلہ باغ سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیارا باپا جان سے سوال ہے کہ اسلام بہنوں کو کون سا عطر لگانا چاہیے اور اسلام بہنوں کو عطر لگانا کیسا ہے؟
جب وہ عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے نا, شیطان اس کو جھانکتا ہے, تو عورت کو تو خوشبو لگا کر باہر تو نکلنا ہے نہیں, اور عورت گھر میں بھی خوشبو لگائے تو عورت کے لیے خوشبو وہ ہے کہ جس کی خوشبو پھیلتی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
افتخار احمد عطاری, سردار آباد.
پیارے باپا جان، میری خوشبو کی دکان ہے، کچھ لوگ ہمارا مدنی حلیہ دیکھ کر دکان کے اندر آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جو خوشبو آپ کو پسند ہے وہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں دے دیں۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے فیصلہ کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ کرم فرمائیے کہ ایسی صورت میں ہم گاہک کو کیا جواب دیں، اور اگر کوئی دکاندار ایسی خوشبو جو عموماً کم بکتی ہے گاہک کو دے دے تو ایسا کرنا شرعاً کیسا؟
ظاہر ہے اس کی پسند کی خوشبو نہیں دی بلکہ کوئی سی اور خوشبو اس نے یہ تاثر دیتے ہوئے دی کہ یہ میری پسند ہے۔ یہ تو جھوٹ ہوا، دھوکا ہوا، گناہگار ہوگا۔ رائے ہے کہ آپ کی پسند کی خوشبو دے دیں۔ تو دراصل اس لائن سے میں بھی اتفاق سے وابستہ رہا ہوں، تو میری پسند کی خوشبو، تو میں تو کئی بار یہ شعر سناتا تھا، دنیا پسند کرتی ہے اتر گلاب کو لیکن مجھے نبی کا پسینہ پسند ہے۔ تو میری پسند کی خوشبو میں لا نہیں سکتا، نہ وہ بیچی جا سکتی ہے، نہ وہ مول ملتی ہے، وہ خریدی بھی نہیں جا سکتی۔ تو وہ تو یوں چلو، اگر یہ سب نہیں کر سکتے آپ، شعر یاد نہیں کر سکتے، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، ہر ایک کو اپنی نفسیات کے مطابق خوشبو پسند ہوتی ہے۔ ایک خوشبو، اگر ایک ہی خوشبو ہر ایک کو پسند ہوتی تو یہ ہزاروں قسم کی خوشبوئیں وجود میں ہی نہ آتی۔ کسی کو گلاب پسند آیا، کسی کو موتیا، کسی کو چمبیلی، یہ سب پرانے نام ہو گئے، اب تو وہ لیٹسٹ نام ہے۔ کسی کو کیچٹ پسند ہے، اور کسی کو مطلب کیا کیا نام بھی، گندے گندے نام بھی ہوتے ہیں، بےہودہ نام بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ وہ لگاتے ہیں لوگ، اور وہ اسپرے سینٹ لگاتے ہیں، یہ عطر تو اب پرانے لوگ لگاتے ہوں گے، زیادہ تر وہ سینٹ بھی جلیں گے، سینٹ مہنگا ہوتا ہے اس لیے وہ غریب طبقہ جو وہ عطر لگاتا ہو، لیکن عطر میں چونکہ نفع بہت ہوتا ہے، یعنی کہ کئی گنا نفع ہوتا ہے بعض صورتوں میں، کئی گنا، یعنی یوں سمجھو کہ 10 روپے کی جو عطر اس کو آئی نا، وہ 110 کی بیچے گا، 150 کی بیچے گا، 50 کی بیچے گا، جیسا موقع، جیسا گاہک، جیسا اس کا اٹھاؤ۔ تو غریب آدمی یوں بھی خوشبو سے بےچارے محروم رہ جاتے ہوں گے، ورنہ ہول سیل میں یہ بہت سستی ہوتی ہے۔ پہلے جو تھا وہ مجھے پتا ہے، آج کل کی کیفیات مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اب لوگ سدھر گئے، ایسا نہیں ہے، بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ خیر، مہنگی بیچنا کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ اس میں اور کوئی معنی شرعی نہ ہو، دھوکا وغیرہ نہ ہو۔ تو یوں اتنا مہنگا بیچا تو یہ کوئی ضروریات زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں لگائے گا تو بھوکا رہ جائے گا، مر جائے گا۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ بعض خوشبوئیں بعضوں کو الرجی ہوتی ہیں، وہ خوشبو اس کو جیسے پہنچے گی چھینکیں شروع ہو جائیں گی، سر بھاری ہو جائے گا، تو اس لیے وہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی پسند کی بتا دیں۔ اگر کوئی آپ کو پسند ہے، میں تو فلاں خوشبو پسند کرتا ہوں، ہے بڑی مہنگی، کیونکہ وہ نفس سے وہ مہنگی خوشبو پسند کرتا ہے، لگا نہیں سکتا لیکن مہنگی پسند کرتا ہے۔ اور ایک ہی خوشبو میں کوالٹیز ہوتی ہیں، یعنی 100 روپے کی بھی وہی خوشبو آئی ہے، اود، مثال کے طور پہ اود 100 روپے کی شیشی۔ اب یہی نہیں، اود فیملی سمجھ لو، یعنی اود فیملی، یہ 10,000 کی بوتل بھی آئے گی اتنی سی۔ ظاہر ہے کہ وہ پیتل بھی دیکھنے میں اور سونا بھی دیکھنے میں ملتا جلتا لگتا ہے نا، لیکن دونوں کے بھاؤ میں کتنا فرق ہے۔ تو یوں عطروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، مگر یہ اندھا دھندا ہے، اندھا دھندا، اس میں عوام کو نہیں پتا نہیں ہوتا، اس کو یہ لگائیں گے، سنگو یا اب ایک بار سونگے گا دوسری بار اس کو خوشبو کم آئے گی عوام کو، تیسری بار سمجھ نہیں آئے گی کون سی خوشبو، تو خوشبو لگا لگا کے اس کو کنفیوز کر دیں گے اور ٹکا دیں گے کوئی سی خوشبو، یا لگائیں گے وہ بہت یعنی کہ وہ ہیوی، پھر وہ اٹھا کے دے دیں گے وہ لائٹ خوشبو لائٹ تھل والی، دھوکا تو بہت چلتا ہے نا، تو بہرحال یہ کہ اپنی پسند کی خوشبو آپ سمجھا سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے، لباس میں اپنی پسند ہوتی ہے، غذا میں اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، ایک ہی غذا سب کو چلتی ہوتی تو اتنی غذائیں کیوں ہوتی، ایک ہی مٹھائی سب کو بھاتی ہوتی تو یہ 100 قسم کی مٹھائیاں کیوں ہوتی، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان، کیا عود وغیرہ کی دھونی سننے سے ثابت ہے؟
بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 591 اس میں خوشبو کے تعلق سے روایت ہے، صحیح بخاری و مسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نہایت عمدہ خوشبو لگاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی چمک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی میں پاتی تھی. صحیح مسلم میں نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کبھی خالص عود کی دھونی لیتے، یہ عود کی لکڑی بھی آتی ہے، اب یہ عود کی لکڑی بھی نقلی آتی ہے، اصلی عود کی لکڑی تو یہ اتنے بیچنے والے نے بھی نہیں دیکھی ہوگی شاید، وہ لکڑیوں میں یہ عام جو لکڑی ہوتی ہے یہ لکڑی کی کترن، تو یہ ٹکڑیاں لکڑی کی اس میں یہ عطر ڈال دیتے ہیں اپنا، عطر ڈال کے بھگو لیتے ہیں، پھر اس کو بند کر کے پیک کر لیتے ہیں، تو وہ پھر جلتی تو خوشبو دیتی ہے، اور عوام کو کیا پتا وہ عود ہے یا کیا ہے، وہ گدا کیا جانے زعفران کیا ہے، تو عوام کو نہیں سمجھ آتی، تو یوں مطلب یہ ٹھگ لیتے ہیں مطلب. ہاں اگر عود نہ کہیں اور خوشبودار لکڑی کہیں کہ بھئی یہ خوشبودار لکڑی ہے عود نہیں ہے تو جائز ہے بیچنا، عود کہہ کر بیچیں گے تو گناہگار ہوں گے، عود کی تو باقاعدہ عود کے درخت کے چھلکے آتے ہیں، لکڑی آتی ہے، یہ پورا عود اس میں جلتا ہے اور یہ عود کی خوشبو اس میں سے خوشبو آتی ہے، قدرتی خوشبو ہے، یہ کہاں سے لائیں گے یار، تو بہت مہنگی ملے گی، ملتی ہے بہت مہنگی ملتی ہے، میں نے کہا نا عطر کی دکان والوں نے جو بیچتے نا ان میں سے شاید سب نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اس کو اصل عود کو. اچھا تو عود کی دھونی لی جاتی ہے، یہ خوشبو مطلب اس کی اٹھتی ہے تو یہ بہت بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے، یہ رمضان المبارک میں یا وہ خاص کر رمضان المبارک میں شاید طواف کے دوران بعض یہ شیخ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، یہ وہ ان کے خدام یا وہ لے کر بڑا سا عود دان یا اگر دان، اگر بھی بولتے ہیں اس کو، یا اگر بتی، تو یہ اگر عود، عود کے معنی اگر ہے، عود عربی لفظ ہے، تو یہ اس میں جلاتے ہیں غالباً، یہ وہ خالص عود بھی جلاتے ہوں گے، شیخ ہوتے ہیں عربوں پتی ہوتے ہیں عرب کے شیخ، تو یہ عود دان لے کے یوں طواف کے ساتھ وہ خادم جو ہے وہ طواف کر رہا ہوتا ہے، یہ خود اٹھا لیتے ہوں گے، وہ جلاتے ہیں، چاروں طرف خوشبو خوشبو پھیل رہی ہوتی ہیں، یہ حج کے دنوں میں بھی ہو سکتا ہے کرتے ہوں. تو صحیح مسلم میں نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کبھی خالص عود کی دھونی لیتے، یعنی اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کی آمیزش نہیں کرتے، اور کبھی عود کے ساتھ کافور ملا کر دھونی لیتے، اور یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے، لیکن اب وہ دھونی لینے کا رواج نہیں رہا، تو وہ دھونی اب بھی عربوں میں لی جاتی ہے، اہل عرب میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ جیسے کہ یہ اگر دان ہے, اب اس میں یہ یا اود دان یا جو بولو اس کو, تو یہ اس میں کوئلہ وغیرہ, کوئلے بھی ان کے مخصوص آتے ہیں, گول گول کوئلے آتے ہیں, بعضوں نے دیکھے ہوں گے, تو وہ کوئلہ بہت بہت جلدی جلتا ہے, اس میں لگتا ہے کوئی کیمیکل ملایا جاتا ہوگا. اس میں بھی نقلی بھی آتے ہیں اصلی بھی آتے ہیں, کوئی کوئلہ وہ شرافت سے جلے گا, کوئی اڑیل ہوتا ہے وہ جلتا ہی نہیں ہے, تو وہ نقلی ہوتا ہوگا نا, یا کیمیکل اس میں نقلی ڈالتے ہوں گے. تو وہ کوئلے جلا کر اس طرح کے گول گول, اس میں یہ اود وغیرہ یہ خوشبو ڈالتے ہیں, پھر اپنے قریب لے آتے ہیں, پھر یوں اس کے دھوئے جو نا اپنے کو یوں پہنچاتے ہیں لوگ اہل عرب. یہ دیکھا ہے میں نے, ہم یوں کریں تو آکشی آکشی شاید شروع ہو جائے, یاد ہی ہوتے ہوں گے. اب کسی کو معافی کا ہے کسی کو نہ ہے. اور اب یہ اس کے بھی جلانے کے لیے طرح طرح کی خوشبو آتی ہے, گول گول ٹکیاں آتی ہیں خوشبو کی مختلف قسموں کی, وہ اس گول کوئلے کو جلا کر اس پہ رکھ کے اس سے بھی خوشبو پھیلتی ہے. اگربتی جیسے ہماری ڈنڈی میں تنکے میں جو اگربتیاں جلاتے ہیں, اگربتی تو بہت مشہور ہے, شاید سب بھی نے دیکھی ہوگی, تو وہ بھی خوشبو اس سے بھی پہنچتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ہے بنارس خان, میں راولپنڈی ملہ قریشی آباد کا رہنے والا ہوں. میرا بابا جان سے سوال ہے بھائی, اگر والد والدہ فوت ہو گئی ہوں تو اگر میں قربانی کرنا چاہوں تو ان کے نام پہ کر سکتا ہوں یا ان کا علیحدہ حصہ ڈالنا پڑے گا؟ برائے مہربانی مجھے اس کا جواب دے دیں.
میں محمد سفیان رضا عطاری تین گا سے عرض کر رہا ہوں, کیا فوت شدہ کی قربانی کر سکتے ہیں, یعنی کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا اس کے نام پہ قربانی کر سکتے ہیں؟
یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے, اب اس کے لیے پورے بکرے ذبح کریں تب بھی جائز ہے, بڑے جانور میں حصہ رکھیں ان کے نام کا قربانی میں تب بھی بالکل جائز ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں عبدالغفار خان اتاری ہند پونہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بڑے جانور میں کیا ساتھی حصے ہونا ضروری ہے؟ اگر پانچ یا چھ ہوں تو قربانی ہوگی یا نہیں؟
پانچ چھ افراد بھی اگر شریک ہوتے ہیں اس میں قربانی میں بڑے جانور میں تو قربانیاں ہو جائیں گی. جیسے ایک نے دو حصے لیے, ایک نے ایک حصہ لیا, کسی نے تین حصے لیے, تو یوں بھی چھ حصے ہو گئے, تو یہ بھی قربانی اس طرح ہو جاتی ہے.
مثال کے طور پر پانچ افراد ہیں, ایک نے اس میں تین حصے لے لیے اور باقی جو تین تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک ایک حصہ لے لیا, تین اور تین ہی اچھے ہو گئے, دو بچے, ان دونوں نے کہا کہ ایک میں سے آدھا ہم دو کر لیتے ہیں, تو پاپا اس طرح ہو جائے گی کیا؟
یہ آدھے آدھے کی قربانی تو نہیں ہوگی, بلکہ اب کسی کی بھی نہیں ہوگی. کسی کا بھی ایک, یعنی کہ ایک آدمی کا ایک حصے سے کم نہیں ہو سکتا, آدھا نہیں ہو سکتا, آدھے قربانی نہیں ہوتی. ایک بکرے میں جیسے دو شریک ہو گئے کہ دونوں کی طرف سے ایک بکرا, تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی, گوشت حاصل ہو جائے گا, گوشت حرام نہیں ہوگا. اگر قربانی واجب تھی تو یہ واجب ذمہ باقی رہے گا. صلو علی الحبیب.
امیر اہل سنت کا میں نے بیان سنا قبر کی پہلی رات، جب میں نے وہ بیان سنا میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اور جب میں نے رات کو جا کر سویا اور خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بارش آ رہی ہے، جیسے بجلی گجتی ہے اور زمین پہ گرتی ہے، زمین تانبے کی ہو جاتی ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، اب میں بہت پریشان ہوں، اب میں نے کہا کیا بنے گا میرا، اور میں ایسے خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں ملتان شریف میں چلا گیا، جیسے ہی ملتان شریف میں پہنچا تو الحمدللہ مجھے ساری طرف سبز امام والے نظر آ رہے تھے، تو میں نے ایک اسلامی بھائی کو پکڑا، میں نے کہا یار میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جو نا امامت شریف سجا دیں، انہوں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور مجھے بازو سے پکڑا آگے لے گئے، اور میں نے امیر اہل سنت سے عرض کی یا سیدی مجھے امامت شریف پہنا دیں، میں اللہ کے راستے پہ چلوں گا، تو باپا جان نے جیسے مجھے امامت شریف اٹھا کر دیا اور الحمدللہ میں نے اپنے سر پہ سجایا، اور خواب میں بھی رو رہا تھا، اور جب اٹھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، میں رونے لگا، روتا ہوا اٹھا، اور میری زندگی کی پہلی باجما نماز یہی تھی، اور میں نے الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک الحمدللہ کوئی نماز نہیں چھوڑی، اور الحمدللہ اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور کل تک دیکھیں جو میں شراب کا کاروبار کرتا تھا چھوڑ کر الحمدللہ امیر اہل سنت کا مرید بنا، اور امیر اہل سنت کا مرید بن کر اور زندگی کے اندر الحمدللہ مجھے پہلی بار یہ 30 دن کا اعتکاف الحمدللہ ملنے کی سعادت ملی ہے، اور دیکھیں امیر اہل سنت کی ایک خواب کے اندر آ کر ہماری تقدیریں بدل دینا، اور الحمدللہ آج ہمارے سر کے اوپر سب سبز امام ہے، چہروں کے اوپر داڑھی ہے، اور الحمدللہ اتنی ہولیا ہے، کل تک لوگ ہمارے سے نفرت کرتے تھے، ہمیں دکان پہ نہیں چڑھنے دیتے تھے، آج وہی لوگ کہتے ہیں طارق بھائی ہماری دکان میں آ جاؤ 5 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، کیا تھا یہ؟ الحمدللہ امیر اہل سنت کی صحبت ہے، امیر اہل سنت کی برکت ہے، امیر اہل سنت سے الحمدللہ جب مرید ہوئے ہمارا پورا گھر الحمدللہ مدنی ماحول ہو گیا۔